آگے ہو کے بیٹھ جائیں گے بعد میں آنے والے مومنین کو آسانی ہوتا ہے کہ پھر درود پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے. ایک سلوات پھر پڑھیں محمد والے.
ہٹ جا رستے سے میرے نام کا پروانا ہے, راستہ چھوڑ مجھے ملک و بلا جانا ہے, اپنی جنت کو ابھی اور بھی سجا لے رضوان, اس سے اچھا تو میرے گھر کا ادا کرنا ہے. نبی خدا قطب الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد.
ایک صلوات پر پڑھنا محمد والے. عزیزان محترم, تربیت کے موضوع پہ ہماری بات جاری ہے. آج اس سلسلے کی آٹھویں مجلس, کل شب عاشور کے ساتھ آخری مجلس انشاءاللہ کل ہوگی، محرم شب عاشور میں ہم آخری مجلس کے عنوان سے کل بات کریں گے. بہت سارے پہلوؤں پر بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے ہو چکی ہیں. آج چند ایک گزارشات جو آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ زیادہ تر عملی نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ عملاً کون کون سے اقدامات ہیں کہ جو ہم تربیت کے موضوع پر اپنے گھروں میں اپنے آس پاس انجام دیں، ماحول کو کس انداز سے بنائیں تاکہ اسی انداز سے بچوں کی تربیت ہو. گھر کا ماحول اثر کرتا ہے بچے پر، بچہ جو دیکھتا ہے اسی حساب سے اس کو آگے بڑھاتا ہے. جیسے ماں باپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہو بچہ بھی اسی چیز کو اہمیت دیتا ہے. اگر ایمان کی لذت بچہ اگر دیکھے کہ ماں باپ کے نزدیک ایمان کی لذت کی مٹھاس باقی لذتوں سے زیادہ ہے، جیسے اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانے کی لذت زیادہ ہوتی ہے، کوئی پیاسا ہے تو پیاس کی شدت پانی کی لذت کو بڑھا دیتی ہے. اسی طرح ایمان کی بھی لذت ہے، حیات کی بھی لذت ہے، اور جو ایمان کی لذت کو چکھ چکا ہو، جس نے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کی ہو، اس کے لیے پھر باقی لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں. وہ باقی لذتوں کو ایمان کی لذت پہ قربان کرتا ہے آسانی کے ساتھ. مشہور معروف ہے کہ جب مولا حسن امام حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار ہوئے تو ان کے والدین نے، جناب سیدہ کائنات اور مولا متقیان نے نظر مانگی. نظر مانگی کہ بچوں کو شفا ملے گی تو ان کے لیے ہم روزہ رکھیں گے. ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ نظر اپنے بچوں کی شفا کے لیے، صحت یابی کے لیے، روزے کی نظر اور پھر اس کو پورا کرنا، خود یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دیکھیں کہ ہم نظر کا روزہ رکھتے ہیں. نظر مانی ہے، پوری ہوتی ہے تو اس کا روزہ ہم رکھ رہے ہیں، خود یہ بھی ایک تربیتی پہلو ہے اس میں. اب روزہ رکھا اور جو پیس کے اس کی دو روٹیاں بنی ہیں، اب جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین آمنے سامنے بیٹھے ہیں، افطاری کا وقت ہے، دن بھر کا روزہ ہے. اب روزہ ہے، بھوک ہے، پیاس بھی ہے اور روٹی سامنے ہے، تو جب بدن کو بھوک کی شدت ہو تو اس کے لیے اس روٹی کی لذت اور اس کا ذائقہ ظاہر ہے، اس کی طرف ایک کشش ہے، اٹریکشن ہے اس کی طرف. اب بیٹھے ہیں تو دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور ندا دینے والے نے ندا دی کہ مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں. اب یہاں پہ دو روٹیاں ہیں اور سمجھ یہ آتی ہے، ایک روٹی دے دی جائے مسکین کو اور دوسری روٹی کو آدھا آدھا کر کے میاں بیوی کھا لیں. لیکن چشم فلک نے یہ دیکھا کہ جب مولا نے اپنی روٹی اٹھائی دینے کے لیے، سیدہ نے اپنی روٹی بھی دے دی. وجہ کیا ہے؟ بھوک کے لیے اس روٹی کی جو لذت ہے، اس لذت سے زیادہ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے میں جو ایمان کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھی، اور سیدہ چاہتی تھی کہ وہ اس لذت کو خود بھی حاصل کرے. دونوں روٹیاں مسکین کو دے دی اور خود پانی پہ افطار کیا، اور چونکہ تین روزے نظر کیے تھے، اور اسلام میں نظر اگر آپ نے مسلسل تین روزے کیے ہیں اب پہلا روزہ آپ نے رکھا ہے تو اگلے دو بھی اسی طرح تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں، اگلے دن پھر روزہ ہے، اسی طرح رات کو افطاری کے وقت میں روٹی سامنے ہے اور دونوں بیٹھے ہیں، دروازے پہ پھر دستک ہوئی ہے، اب صدا دینے والے نے صدا دی، یتیم ہوں، بھوکھا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دیں۔ اب دو دن کا روزہ ہے بغیر کھائے، توجہ رکھیے گا، جن کو ایمان، جو ایمان کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں وہ ان لذات کو اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ دونوں روٹیاں اٹھی ہیں اور دونوں روٹیاں دوبارہ گئی ہیں یتیم کے پاس، اور خود ایمان کی لذت سے سرشار ہو کر تیسرے روزے کی تیاری کی۔ اب تیسرے دن روزے کا حال کیا ہے؟ خود چکی پیس کے سیدہ یہ روٹی بناتی تھی، تیسرے دن کا حال یہ ہے کہ اب اکیلی چکی بھی پیس نہیں پا رہی، مولا متقیان نے ساتھ دیا، ساتھ دے کے چکی پیسی، پھر دو روٹی بنی ہے، پھر اسی طرح دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اسیر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ تیسرے دن بھی جب دونوں روٹیاں گئیں تو پروردگار نے عرش پر جبریل سے کہا، جبریل لوح محفوظ پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، جاؤ اور محمد مصطفیٰ کو یہ آیتیں سناؤ۔ جبریل تشریف لے آئے، آگر اللہ کے نبی کو کہا، خدا نے وحی بھیجی ہے، کیا وحی بھیجی ہے؟ کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَإِنَّمَا لِنُطْعِمُكُمْ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے میرے حبیب، یہ خدا کی وحی ہے، کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، علا حبہ، اللہ کی محبت میں، اس کی محبت کے ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے، ایمان کی لذت کو چکھتے ہوئے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے کھلاتے ہیں، کسے؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ جس ترتیب سے دروازے زہرا پر آئے تھے نا، اسی ترتیب سے خدا نے بھی ترتیب کا لحاظ رکھ کے کہا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اچھا، صرف کھلاتے نہیں ہیں، ساتھ میں ان کا قول کیا ہے کھلانے کے بعد؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب روٹی دے دیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں، ہم یہ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں، ہم تمہارے لیے نہیں، ہم خدا کے لیے تمہیں دے رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کسی شکریہ کی طلب ہے، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں۔ اب اس گھر کے بچوں نے تین دن اپنے والدین کے اس عمل کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ والدین نے روزہ رکھا ہے اور خود بھوکے ہیں، لیکن جب دروازے پر کوئی آیا ہے تو اسے دے دیا، اور دینے کے بعد بچوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ہمارے والدین کا ادعا کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جس کو ہم نے دیا ہے اس سے ہم کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا، ہمیں شکریہ کہے، وہ ہمارا مشکور ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی جزا دے، کوئی بدلہ دے۔ انفاق بہت سے لوگ کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے بچوں کی موجودگی میں اس طرح کے تبصرے ہوتے رہتے ہیں آپس میں، فلاں کو ہم نے اتنا دیا تھا، اس نے بعد میں مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، نہ یہاں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، امام کے پاس ایک شخص اپنی حاجت لے کر آیا، ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، جگہ کی تنگی ہو، تھوڑا سا اس طرف جگہ موجود ہے، پھر صلوات پڑھیں تھوڑا سا اس طرف اور ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کا۔
تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
حسینیت،
زندہ باد،
یزیدیت،
مردہ باد،
آواز بلند تر صلوات،
اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، مولا کہ میں مسافر ہوں، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، تو میرے پاس واپسی کا خرچہ نہیں ہے. امام نے کہا تم بیٹھو، میں کچھ لے کے آتا ہوں. اور بھی ایک صحابی امام کا موجود تھا. امام اپنے اندر حجرے میں گئے، کچھ دیر بعد آپ نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی اس بندے کو، کہا یہ لے لو. صرف ہاتھ باہر نکالا تھا، خود امام باہر نہیں آئے، تو وہ شخص امام کے ہاتھ سے لیے تو وہ اچھی خاصی رقم تھی، لے کے وہ شخص چلا گیا. جب امام باہر آئے تو امام کے جو ساتھی تھے، صحابی تھے، اس نے کہا مولا آپ نے دروازے کی اوٹ سے اسے دیا، حالانکہ آپ نے اچھی خاصی رقم اس کو دی ہے، آپ نے دروازے کی اوٹ سے کیوں دیا؟ امام نے کہا میں اس کے چہرے پر آنے والے شکریہ کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتا تھا. یعنی وہ جو میرا ممنون بنے گا، وہ میرا احسان مند بن کے میرے سامنے جو اس کے چہرے پہ کچھ تاثرات آتے، میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے. یاد رکھیں، کہیں پہ بھی آپ نے انفاق کیا ہو، کہیں پہ بھی خرچ کیا ہو، آپ کے بچوں نے دیکھا ہو آپ کے گھر میں کچھ خرچ ہوتا ہے، انفاق ہوتا ہے، بہت خوب، اور آپ کے بچوں نے دیکھا بہت خوب، یہ اگلے مرحلے کو ضرور طے کریں. منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم خالص ادن خدا کے لیے. جو کام جتنا خالص ہو وہ اتنا ہی مقبول ہوتا ہے، جتنا خالص ہو. اچھا ہو نہیں کہا ہے، خالص نیت میں جتنی خلوص ہو. قربانی کے جانور کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم جن جانور ذبح کرتے ہو، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقویٰ جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا ہے. خالص ہو انسان تو قبول ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہو، حقیر سا ہو، تب بھی قبول ہوتا ہے. اور اگر خالص نہ ہو تو دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز بھی دے دیں تو وہ قبول نہیں ہوتا. ایک شخص تھا جو ہر سال اس کے دروازے سے جلوس عاشور گزرتا تھا، اور وہ عزاداروں کو شربت پلایا کرتا تھا. تسلسل سے بہت سالوں سے اس کا یہ عمل جاری تھا، تو اب عزاداروں کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے شربت ملتا ہے، اور اس کے شربت کا ذائقہ بھی مناسب ہوتا تھا، تو ہر کوئی شربت پی کر آگے گزرتا تھا. ایک سال اس کی حالت، مالی حالت ٹھیک نہیں رہی، آمدن وغیرہ میں مشکلات رہی، یہاں تک کہ محرم داخل ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. گھر میں گڑ پڑا تھا، اس کے پاس چینی نہیں تھی، گڑ تھا. اب عاشور کا دن آیا تو اس نے اسی گڑ سے شربت بنا لیا، بنا کے گھر کے باہر اسی طرح سبیل لگائی. اب عزادار ظاہر پتہ تھا یہاں سے شربت اور ہر سال کا دستور تھا، لیکن اب چونکہ گڑ کا شربت تھا، ایک نیا ذائقہ تھا، جو بھی آتا وہ ایک گھونٹ بھر کے باقی چھوڑ دیتا تھا. جلوس سارا گزر گیا، شربت اس کا تھوڑا بہت استعمال ہوا، باقی اسی طرح پڑا رہا. برتن لے کے گھر کے صحن میں رکھے اور بیٹھ کے رونے لگا، گریہ کرنے لگا. کہا مولا حسین کو صدا دی، کہا اے مولا اس دفعہ آپ کے عزاداروں کی خدمت نہیں کر سکا. اب روئے جا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دروازے پر گیا تو سفید داڑھیوں کے ساتھ، اونچے قد کے ساتھ تین بزرگ کھڑے تھے. یہ حیران بھی ہوا، چہرے اجنبی تھے اس کے لیے. ان میں سے ایک نے جو اس سے بات کر رہا تھا کہا ہم نے سنا ہے تم نے شربت تیار کیا ہے، ہم لینے آئے ہیں شربت. تو اس نے پہلے ہی، تاکہ جو بھی پیتا تھا ایک گھونٹ بھر کے باقی چھوڑ کے جا رہا تھا، اس نے پہلے سے کہا وہ شربت گڑ کا بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمیں خبر ہے تم لے آؤ. یہ اندر گیا, تین کوزوں میں یا گلاس میں شربت لے کے باہر آیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم گلاسوں میں لے پینے نہیں آئے, ہم تمہارا سارا شربت لینے کے لیے آئے ہیں. تو ایک دفعہ پریشان ہوا تو جو بات کر رہا تھا بزرگ اس نے کہا اے بندے خدا میں حبیب ابن مظاہر ہوں, یہ زہیر ابن قین ہیں, یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں, ہمیں مولا حسین نے بھیجا ہے کہ تمہارا شربت ہم لے آئیں. مولا نے کہا ہے کہ اس کا شربت لے کے آؤ, شہداء کربلا کو پلانا ہے اس کا شربت. اگلا جملہ سنیں گے, کہا سید الشہداء خود آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی ماں ان کے پاس آئی ہوئی تھی, اس لیے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہارا شربت لے کے جاؤ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم کوئی آہ واہ نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں بعد میں تبصرے ہوں ماشاء اللہ جی کیا کھلایا کیا پلایا. نہ, کوئی ایسی طلب نہیں ہے, کوئی ایسی طلب نہیں ہے. اگر اس انداز کے ساتھ انفاق کریں گے, اہل بیت کے گھرانے میں ان بچوں نے, امام حسن نے, امام حسین نے دیکھا اپنے والدین کو کہ بھوکے رہ کر تین دن آنے والوں کو دے دی روٹیاں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے, بعد میں بھی کسی احسان مندی کے طلبگار نہیں ہیں. تو یہی بچے جب بڑے ہوئے جوان ہوئے تو جب دین کو ضرورت پڑی ہے تو حسین ابن علی نے ایسے ایسی قربانیاں دی ہیں, آ کر ایسے ایسی قربانیاں رائے خدا میں انفاق کر دیں کہ مال دینے میں تو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن جہاں اپنی اولاد اپنے ساتھیوں کو قربان کرنے کی بات آتی ہے اور وہ بھی اطمینان کے ساتھ, حالت اطمینان کے ساتھ. آج بھی روایت پڑھ رہا تھا کتاب میں, راوی کہتا ہے, امیر بن مسلم کہتا ہے حسین کا چہرہ خون سے تر تھا لیکن ایسا مطمئن چہرہ میں نے زندگی میں نہ اس وقت سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ دوبارہ کبھی دیکھا, اطمینان کے ساتھ. پس ازاداران امام حسین تربیت گھر کرتا ہے, گھر کا ماحول کرتا ہے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسا ماحول سیٹ کر دیں گے آپ کے بچوں کی تربیت اسی کے اندر ہوتی رہے گی. رہبر معظم نے اس طرف توجہ دلائی. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے بھائی بچے دو ہو جائیں بس ان کی اچھی تربیت کر لو, کیونکہ بچوں کی تربیت کرنا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. تو رہبر معظم کہتے ہیں نا, آپ نے صرف پہلے بچے کی تربیت کرنی ہے, آپ نے جو تربیت کرنی ہے وہ پہلے بچے کی کرنی ہے. پہلا بچہ اس کی تربیت کا اہتمام کرنا ہے, اس کے گھر اس کے لیے گھر کا ماحول سیٹ کرنا ہے. جب آپ کے گھر کا ماحول ہو گیا, ترتیب پا گیا, اس کے بعد جو بھی بچہ آئے گا وہ تربیت پاتا جائے گا. اسی لیے یہ جو نعرہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے, اس نعرے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے نہ ہوں تو اور بھی اچھے. دو اچھے والوں میں اس کا اگلا جملہ اگلا مصرع یہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے نہ ہوں تو اور بھی اچھے. ایک شخص نے کہا کہ بچے دو ہی اچھے, اس کا تمہارے کتنے بچے, اس نے کہا نو ہیں. اگر تم کے دو ہی اچھے کہتے ہو, نو میں سے دو ہی اچھے ہیں باقی سارے فارغ ہیں. اذان محترم, گھر کا ماحول آپ سیٹ کریں, آپ گھر کے اندر ماحول بنا دیں. ماحول سازی کے لیے دو تین نکات عرض کرنے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. نماز گھر کے ماحول کی وجہ سے بچے نماز کے عادی ہوتے ہیں. نماز جو گھر کا ماحول ہے اس کے ساتھ نماز کے عادی ہوتے ہیں. تین سال کی حضرت سکینہ, تین سال مدینہ میں جب تین سال کی تھی, نماز شب میں امام حسین کے ساتھ مصلی بٹھا کے بیٹھ جایا کرتی تھی تین سال کی عمر میں. اور مصلی بچھانا بابا کے لیے, تین ساڑھے تین سال کی بچی اپنے بابا کے لیے مصلی بچھانا, کیونکہ نوافل کی ادائیگی گھر میں کرنا مصحب ہے. سید الشہداء نوافل پڑھتے تھے گھر میں. واجب نمازیں اگر مسجد میں پڑھیں تو نوافل گھر میں پڑھیں. آپ کے بچے گھر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں آپ. ماحول بنانا گھر کا, اس کے لیے دو تین عملی نکات ہیں. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے, اذان کی آواز, نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, گھر کا ماحول تبدیل ہو جانا چاہیے. ایک دفعہ سارے گھر کا ماحول بدل رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کچن سے امی کچن کا کام روک دیتی ہیں اور سب مسلوں پر ہوتے ہیں. گھر میں جو بھی ہیں, جس کے بھی شرعی عذر نہیں ہے, وہ سب مسلے پہ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. ایک سپیکر لے لیں کہ جو آپ کے گھر کے اندر آواز اس کے گھر کے اندر تک ہو, آپ کے گھر میں اس کی آواز پوری پہنچے. نماز کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے اس پہ تلاوت لگا دیں. ایک دو دفعہ آپ کریں, باقی اس کے بعد بچے سنبھال لیتے ہیں, ان کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. نماز سے کچھ دیر پہلے آپ نے تلاوت لگا دی. تلاوت لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ بعد نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب کیا ہو, سب لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نماز کی یاد کروا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دعا دی ہے نماز یاد کروانے والے کو. ابو سمامہ نے کہا نا, ظہر عاشور جنگ ہو رہی ہے, ابو سمامہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. سید الشہداء نے کہا, ابو سمامہ کیا ہوا؟ کہا, مولا دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے. کہتے ہیں کچھ فاصلے کے بعد امام نے کہا, ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابو سمامہ کہتے ہیں, مولا خواہش ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے ابتدا میں پڑھ لیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا, اے ابو سمامہ, تم نے ہمیں نماز کی یاد دلائی, تم نے ہمیں نماز کے بارے میں ہم سے کہا بات کی, خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں فرمائے. ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانا. اگر گھر کے اندر بچے دیکھ رہے ہیں, ماحول کیا ہوتا تھا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ امام کا اخلاق, امام کا خلق کاظم تھے, غصے کو پی جانے والے, اندائی نرم, بردبار, لیکن لوگ دیکھتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں, جو ہی نماز کا وقت داخل ہوا چلے گئے. رسول اللہ کے بارے میں اسی طرح ملتا ہے, جب آپ نماز کی طرف جا رہے ہوتے کوئی آپ کو روکے آپ سے بات کرنا چاہے نہیں, سیدھا نماز, نماز کی طرف. پھر بچے نمازی بنیں گے, پھر بچے نماز شوق سے پڑھیں گے, پھر بچے نماز عشق پڑھیں گے. اب سمجھ آ رہی ہے, اب 9 سال اور 11 سال کا بچہ موت سامنے دیکھ کر, ہمارا 9 سال اور 11 سال کا بچہ اسے کنفرم ہو جائے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے, یہ مجھے گولی مارنے والا ہے, یہ مجھے قتل کرنے والا ہے, اسے پتہ چل جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی, خود اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ. میں آپ کو عرض کر دوں اس کی حالت کیا ہوگی, گھبرائے گا, روئے گا, چلائے گا, ڈرے گا. لیکن مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے 9 سال 11 سال عمر ہے, قاتل نے تلوار کھینچ لی ہے اور کہا اب میں تمہیں شہید کرنے والا ہوں, سر جدا کرنے والا ہوں. دونوں بچے کہہ رہے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا یہ نماز اس جگہ جا کر جن کو نماز کی یاد آتی ہے, ان کے گھروں کے اندر نماز کا ماحول ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے, اذان ہو رہی ہو, نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور ماں کچن میں کام کر رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. نہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی بنیں تو گھر کا ماحول بنائیں, پھر بچے نمازی بنیں گے, پھر بچوں کو نماز کا شوق ہوگا, عشق ہوگی. قرآن مجید کی آیت ہے تو آگے محسن کرایتی نے اس پہ بہت خوبصورت نقطہ لگایا اس کی تفصیل میں. قرآن اللہ اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, خذو زینتکم عند کل مسجد, خذو زینتکم, اپنی زینت کو اپنے ساتھ رکھو, عند کل مسجد, ہر سجدے کی جگہ پر یا ہر سجدے کے وقت, جب بھی سجدہ کرنے کا وقت آئے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں یا سجدہ کرنے کے وقت کو کہتے ہیں؟ عربی میں مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے ٹائم کو بھی مسجد کہتے ہیں. خذو زینتکم، اپنی زینت کو اپنے ساتھ رکھو، زینت تمہارے ساتھ ہو، سجاوٹ بناؤ، سنگار، اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، بال سنوارنا، خوشبو لگانا، یہ زینت ہے. اچھا، نماز کے لیے خود کو مزین کرو. یہ تو اس کا سادہ سادہ ترجمہ جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، تفسیر میں کیا بات ہے؟ اس جگہ کہا کہ زینت ساتھ رکھو، اپنی خوبصورتی کو اپنے ساتھ رکھو سجدے کے وقت مسجد میں. آیت اللہ محسن کرائیتی کہتے ہیں قرآن مجید میں زینت کس چیز کو کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو اپنی خوبصورتی کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں تو بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں، اولاد کو ساتھ رکھیں نماز میں. ایسا نہیں اولاد کو خود سے نماز کے ٹائم پہ نہیں، ابھی میں نماز پہ جا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ساتھ لے کے آؤ. اب مسجدوں میں، ایک تو مسجد نبوی تھی رسول اللہ کی کہ جہاں بچے آ کر اللہ کے نبی کے نواسے آ کر امام جماعت کے جو خاتم المرسلین ہے اس کی پشت پہ چڑھ جائیں، اس کی پشت پہ چڑھ کر کھیلیں. اس وقت نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آج اگر چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں تو مسجد کی کمیٹی کو بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے. جس نے نماز سکھائی ہے انسانیت کو اس کے ہاں تو بچے مسجد میں جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، اور وہی بچے نمازی بنتے ہیں، ان کے دل میں نماز کا عشق و شوق آتا ہے. لہٰذا جو بھی مسجد کمیٹی ہے، جو بھی مسجد کمیٹی بنتے ہیں، یا آپ میں سے اگر کوئی ممبر ہیں تو ترکی سے سبق لے لیں. ترکی والوں کو اندازہ ہو گیا، اب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ بعض معاملات اپنے سدھار رہے ہیں. ان کے ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس مسجد میں بچوں کے داخلے کی اجازت ہے، جن نمازیوں کو بچوں کی وجہ سے ان کی نماز میں مشکل ہوتی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھا کریں. یا بچے تو آئیں گے مسجد میں، کیونکہ بچوں کو مسجد سے روکیں گے تو اگلے نسل کے نمازی نہیں ملیں گے آپ کو. پھر کیا ہوگا؟ پھر مسجدوں میں چند بوڑھے ہی نظر آئیں گے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت اپنی خوبصورتی کو ساتھ رکھو مسجد میں. کیا ہے خوبصورتی؟ المال والبنون، مال اور اولاد، یعنی اپنے مال کو بھی ساتھ رکھو تاکہ انفاق کر سکو اللہ کی راہ میں، اور اپنے بیٹوں کو ساتھ رکھو جب بھی سجدے کا وقت آئے یا جب بھی سجدے کی جگہ پر جاؤ. درود پڑے محمد وآل محمد. بس ایک سپیکر گھر میں رکھیں، اور شب بدھ کو دعائے توسل، شب جمعہ دعائے کمیل، صبح جمعہ دعائے ندبہ، خوبصورت آواز میں ہوں. تلاش کر کے یہ دعائیں مختلف آوازوں میں ملتی ہیں، کوشش کریں کہ جو سب سے خوبصورت آواز میں پڑھی گئی ہے وہ دعا اس سپیکر پہ چلائیں. آپ دو مہینے کے اندر دیکھیں، آپ کے بچوں کو، چھوٹے بچے کو، بڑوں کو، سب کو، پورے گھر کو دعائے توسل یاد ہے، پورے گھر کو دعائے کمیل یاد ہے، پورے گھر کو زیارت عاشوراء یاد ہے، پورے گھر کو یہ ساری زبانیں یاد ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ خود ماحول بدل جاتا ہے. خود آپ اپنے آپ کو اندر بھی دیکھیں گے، ایک دفعہ جب آواز اٹھتی ہے گھر میں تو اس آواز کے ساتھ بعض اوقات بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. بچے دیکھیں اپنے گھروں میں والدین کو گریا کرتے ہوئے دیکھیں، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے نہیں، دعاؤں میں، اسی طرح مصائب میں، وہ جب روتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچے اسی طرح سے سیکھتے ہیں، اسی طرح پلیں گے، اسی طرح بڑے ہوں گے. والدین کا عمل بچوں کو لے کر جاتا ہے، اسی طرف لے کر جاتا ہے. ہر امام میں ایک مشترکہ صفت ہے، سب میں ظاہر ہے ہر امام کے اپنے دور کے حساب سے بعض صفات اماموں کے ظاہر ہوئی اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے حساب سے، لیکن کچھ صفات مشترک ہیں جو جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، لیکن یہ صفت ہر امام میں ہر دور میں تھی. کیا؟ رات کو اپنے پشت پر روٹی کے بورے لے کر اٹھا کر، خود اٹھا کر جانا اور گھروں میں روٹیاں تقسیم کرنا. جب امام حسین علیہ السلام کی تدفین کا وقت آیا، بنو اسد تدفین کے لیے آئے تھے، امام سجاد علیہ السلام اعجاز امامت کے ساتھ پہنچے تو تدفین کرتے ہوئے بنو اسد نے امام سجاد سے پوچھا، مولا امام حسین کے بدن پہ تیر کے زخم ہیں، تلوار کے ہیں، نیزے کے ہیں، پتھر کے ہیں، لیکن کچھ زخم آپ کی پشت پر ایسے ہیں جو ان میں سے کسی چیز کے نہیں ہیں، نیلے داغ ہیں، یہ کیا ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، میرا بابا راتوں کو اپنے پشت پر روٹیوں کا بوجھ اٹھا کر غربا کے گھروں میں جا کر روٹیاں پہنچایا کرتے تھے. کہ یہ ان بوریوں کے داغ ہیں. اور ہر امام کی زندگی میں یہ دیکھا گیا. امام حسین علیہ السلام جب یہ انجام دے رہے تھے تو امام سجاد علیہ السلام چھوٹے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنے بابا کو. پھر امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا ہے، امام باقر علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. چھٹے امام کا ایک صحابی کہتا ہے کہ آدھی رات کافی ہو چکی تھی تو میں نے دیکھا کہ چھٹے امام نے اپنے دونوں کندھوں پر دو بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور کہا وہ اچھا خاصا وزن تھا. تو جو ہی میں نے دیکھا میں پیچھے پیچھے گیا مولا کے، میں نے مولا نے آہٹ محسوس کی، میں نے کہا مولا اگر اجازت دے تو ایک بوری میں اٹھا لوں. تو مولا نے ایک بوری مجھے دی. اب میں مولا کے ساتھ گیا، ہم اس مدینہ کے مختلف جگہوں پہ جا کر امام نے روٹیاں تقسیم کی. یہاں تک کہ ایک جگہ عیسائی اور یہودی رہتے ہیں، ادھر جا کے بھی امام ان کے پاس بھی روٹیاں رکھ، وہ سوئے ہوئے انہیں نہیں پتا ہوتا، روٹیاں رکھ دیں، رکھ کے واپس آ رہے تھے. تو میں نے اعتراضاً، ہوتا ہے نا تعجب کے ساتھ کہ یہ کیوں، لیکن امام نے میری ذات کا جواب اس طرح سے دیا کہ امام کے نزدیک سب کچھ برابر ہے. میں نے کہا مولا وہ تو عیسائی اور یہودی تھے، کہتے امام نے کہا ہاں اسی لیے میں نے نمک نہیں رکھا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ روٹی کے ساتھ نمک کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی میں پوچھ کسی اور انداز میں رہا تھا، امام نے جواب کسی اور انداز میں دیا. تھوڑی سی جگہ ہے گنجائش، دل میں گنجائش ہونی چاہیے، بن جاتی ہے. کیونکہ بعض لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھنے لگے، تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں، ایک درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، بچے دیکھیں گے، گھر کو دیکھیں گے، گھر کے ماحول کو دیکھیں گے، پھر اس میں سے سیکھیں گے. آپ بول نہیں رہے، آپ بات نہیں کر رہے، آپ کے وجود سے، آپ کے انداز سے، آپ کے گھر کے ماحول سے بچے سیکھ رہے ہیں. آپ ان کو لیکچر نہیں دے رہے بیٹھا کر، آپ ان کو درس نہیں دے رہے بیٹھا کر، لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہے، آپ بس گھر کا ماحول بنا رہے ہیں، بچے اسی کے ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں. تبلیغ کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے. چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، امام نے اس سے کہا فلاں علاقے میں جاؤ ہماری طرف سے، امام نے کہا جاؤ میری طرف سے فلاں علاقے میں اور وہاں جا کر تبلیغ کرو. بیچارہ خوش ہو گیا، امام مجھے تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں. دوڑ کے گھر گیا، اپنی بیگم سے کہا سامان باندھو فلاں علاقے میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کہا امام نے کہا وہاں جا کے تبلیغ کرو. اس کی بیوی نے کہا تمہیں تفسیر قرآن آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر تبلیغ کیسے کروں گی؟ توجہ ہے، اس زمانے میں کسی کو اگر تبلیغ کرنی ہوتی ہے، کسی کو دین کا پیغام کسی تک پہنچانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تفسیر کا علم ضروری ہوتا تھا. یعنی گھر گھر میں خواتین تک کو پتہ تھا یہ سرواج کا دور آیا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر جوش میں بولنا آتا ہے تو پھر تو آپ کوئی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. بیوی نے کہا تمہیں تفسیر آتی نہیں ہے, تم دکاندار ہو, تم کاروباری ہو, تم کیا تبلیغ کرو؟ اس نے کہا یہ تو پوچھا نہیں مولا سے. کہا جاؤ مولا سے پوچھو میں کیا تبلیغ کروں, کیونکہ میں قرآن کی تفسیر تو جانتا نہیں ہوں. واپس آیا, پوری توجہ رکھیے گا. واپس آیا, امام نے پوچھا, اس نے آ کر امام سے کہا مولا آپ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا, میرے لیے سعادت ہے, لیکن مولا مجھے تفسیر نہیں آتی تو میں وہاں جا کے کیا تبلیغ کروں؟ مولا نے کہا تم سے کس نے کہا تم وہاں جا کر مسجد میں بیٹھ کے درس دو گے؟ تو کیا کروں مولا؟ کہا تم کپڑے کا کام کرتے ہو, کاروبار کرتا تھا, کپڑے کا کام کرتا تھا مدینہ میں. امام نے کہا اس علاقے میں جاؤ, وہاں کی مارکیٹ میں دکان لو اور اپنے کپڑے کا کاروبار شروع کرو, لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, حساب کتاب برابر کرو, کسی پر زیادتی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو, مسکراہٹ کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ جھوٹ مت بولو, تمہاری ایمانداری مشہور ہو جائے. اس پوری مارکیٹ میں لوگ جب بھی پوچھیں کہ ان میں سچا دکاندار کون سا ہے تو تمہارا نام لیا جائے. جب اتنی صفات تمہاری شہرت پا جائیں اور لوگ تم سے آ کر پوچھیں کہ تمہارے اندر اتنی اچھی صفات کیسے آئی ہیں, تو تب بس صرف ایک جملہ کہنا تبلیغ کا, کیا کہنا؟ کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں. بس ایک جملہ کہنا. عزیزان محترم, اگر والدین اپنے آپ کو حسن خلق کے ساتھ, نیک عادات کے ساتھ, عبادت کی پابندی کے ساتھ, تلاوت کی پابندی کے ساتھ, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ, بہترین اگر بچوں کے لیے ماں باپ بنیں گے, اور وہ بچے یہ سوچیں اور کبھی پوچھیں بابا آپ اتنے اچھے کیوں ہیں, تو کتنا اچھا موقع ہے بچے کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالنے کا. بابا آپ اچھے کیوں ہیں؟ کہیں بیٹا یہ سب کچھ مجھے رسول اللہ کی سنت سے ملا ہے, بیٹا یہ سب کچھ تو قرآن کی تعلیمات ہیں, بیٹا یہ سب کچھ تو اہل بیت نے سکھایا ہمیں. پھر وہ بچہ اہل بیت کا پیروکار بنے گا, پھر اس کی زندگی میں اہل بیت کی تعلیمات داخل ہوں گی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس اذان محمد. ایک نقطہ اور, گھر کے اندر بچے کی رائے کو, بچے کی بات کو اہمیت دینا, یہ اسلام کے پہلے ہی واقعے میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیا ہے. یعنی کوئی معاملہ ہے گھر میں, عموماً ہوتا ہے بعض اوقات آپس میں آپ لوگ بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بچہ بھی رائے دے دیتا ہے, ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی رائے, وہ دیکھتا ہے نا کہ بات ہو رہی ہے, تو اسے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے. اب یہاں آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ اس کی تشویق کرتے ہیں, آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اگر تو آپ حوصلہ افزائی کریں, تشویق کریں, بے شک اس کی بات کچی ہو, پختہ بات نہ ہو, نہ اس کے یہ جو عمل ہے اس کی تشویق کریں, اس کا مشورہ دینا, اس کا رائے دینا, اس کی رائے کو اہمیت دیں. اب اسلام کی پہلی دعوت ہے, رسول اللہ اپنے خاندان کو دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت. وانذر عشیرتک الاقربین آیت آئی کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دیں. کھانا پکایا اور بنی ہاشم کے تمام بزرگان کو دعوت دی. پہلے دن تو بات نہیں سنی, چلے گئے. جب اگلی دفعہ دوبارہ دعوت ہوئی تو آپ نے بات کی. اب اندازہ کریں, حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے چچا جتنے تھے وہ بیٹھے ہیں, اور بھی بنی ہاشم خاندان کے بزرگ بیٹھے, سفید ریش, بڑی عمر, سب. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے, تم میں سے کون ہے کہ جو اس کار رسالت میں میرا ساتھ دے, میری مدد کرے؟ تم میں سے جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا. ان سب میں سے 10 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے. اتنے بڑے بوڑھوں میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ کی مدد کروں گا۔
اور محمد والے محمد صلوات
اب سنیں، اب یہاں اب سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سارے بنی ہاشم کے بزرگ مولا علی کے ابا خود بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہیں۔ 10 سال کا بچہ مولا علی کھڑے ہو گئے، 10 سال کے ہیں، کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اے علی تم بیٹھ جاؤ، ابھی تم 10 سال کے ہو، ابھی تم بچے ہو، جو ہی کہا میں ساتھ دوں گا، دیکھا کسی اور نے بات نہیں کی ہے۔ تو رسول اللہ نے اسی 10 سال کے بچے کے لیے کہا، بس تم سب یاد رکھو، یہ علی میرا جانشین ہے، یہ میرا نائب ہے، میرے بعد تم اسی کی اطاعت کر۔ یہ اہمیت، یہ امپورٹنس، رائے کو اہمیت۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ سب بیٹھے ہیں، حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں جنہیں فقیہ کہا جاتا ہے، کوفہ کے فقیہ یعنی مجتہد ہے کوفہ کے، حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی ہاشم کے 18 مولا علی کی اولاد میں سے 4-5 اولاد تو مولا، 6 مولا امام حسین کو ڈالیں، 6 تو مولا علی کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ کریں نا، اصحاب کربلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ان کو شہادت کی خبر دی، 13 سال کا امام حضرت قاسم کھڑے ہوتے ہیں، 13 سال کا، ان سب بڑوں میں 13 سال کا بچہ کھڑا ہے، میرا نام ہے۔ اب رائے پوچھ رہے ہیں، سید و شہداء بچے سے اس کی رائے، موت کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ 13 سال کے بچے کو ان سب بڑوں، ان سب بڑوں کے درمیان میں 13 سال کے بچے سے اس کی رائے پوچھی، قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ان سب بڑوں نے سنا کہ اس 13 سال کے بچے کے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جو اہمیت دی جاتی ہے بچوں کی رائے کو، اسی سے پھر بڑی شخصیتیں بنتی ہیں، اسی سے بچہ بڑی شخصیت بنتا ہے، اسی سے بچے کے اندر بڑا حوصلہ آتا ہے، اسی سے بچے کے اندر ہمت و حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ کسی ایک دکان کا سوچ کر کاروبار نہیں کرتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے پاکستان میں کوئی کاروباری کسی بڑی سطح پہ جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بیٹا دکان ہی کافی ہے، تو بڑے پورے پاکستان کا کیوں سوچ رہے؟ آپ دیں امپورٹنس، آپ دیں بچے کی اہمیت کو، اس کی شخصیت کو اہمیت دیں، اس کی رائے کو اہمیت دیں، پھر وہ پوری دنیا کے سامنے کچھ کر کے دکھانے کا حوصلہ رکھے گا۔ امام خمینی، امام خمینی کیسے بنے؟ امام خمینی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر سے لے کر اب تک، اس وقت امام خمینی مرجع تقلید تھے، شریعت کے احکام 5 قسم کے ہیں۔ پہلا ہے حرام، واجب حرام، مستحب مکروہ، واجب کرنا ضروری نہ کرنے پہ گناہ، حرام ترک کرنا ضروری کرنے پہ گناہ، مستحب انجام دینے پہ ثواب، مکروہ ترک کرنے میں ثواب، مباح، مباح کا مطلب ہے جس کا انجام دینا اور نہ دینا برابر ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تو 3 کیٹیگریز بنتی ہیں، 2 بنتی ہیں، مکروہ اور حرام۔ حرام جس پہ عذاب، مکروہ جس پہ عذاب نہیں ہے، نہ کرے تو ثواب ہے، مباح الگ ہے، کرنے پہ گناہ، کرنے پہ گناہ ثواب کوئی نہیں، نہ کرنے پہ گناہ کوئی نہیں، دونوں یا الٹا کر لیں، نہ کرنے پہ گناہ کوئی نہیں، کرنے پہ ثواب کوئی نہیں، برابر ہے۔ امام خمینی مرجع ہیں، امام خمینی نے کہا 10 سال کی عمر سے لے کر اب تک، یعنی جب سے شعور سنبھالا ہے، امام خمینی کی بات کر رہا ہوں، معصوم امام کی نہیں، غیر معصوم۔ امام خمینی کہتے ہیں 10 سال کی عمر سے اب تک میں نے مکروہ اور حرام تو دور کی بات، کبھی مباح کام بھی انجام نہیں دیا ہے، مباح بھی انجام نہیں دیا، یعنی جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کا گناہ اور ثواب نہیں ہے، میں نے انجام نہیں دیا، ہر وہ عمل انجام دیا کہ جس کا کوئی ثواب ہے، پھر خمینی بنتا ہے۔ شہید بہشتی، ان کی والدہ نے بہت اچھے طریقے سے پاک و پاکیزگی سے جوان کی تربیت کی، 14 سال عمر ہے، 14 سال، ایک دن اپنے باپ سے کہا ابو میں الگ کمرے میں سونا چاہتا ہوں، مجھے آپ الگ کمرے میں سونا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا میں بس الگ سونا چاہتا ہوں۔ باپ نے الگ کر دیا، الگ کمرے میں اس کو سونے کی اجازت دے دی۔ اب ظاہر باپ بھی سمجھدار تھا، آدھی رات کو جا کر کہا دیکھو بچہ کیا کر رہا ہے، جھانک کے دیکھا تو 14 سال کی عمر ہے شہید بہشتی کی، اور آدھی رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر گریا کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ کیوں الگ کمرہ چاہے اس بچے نے؟ کیونکہ ماں باپ کے کمرے میں اونچی آواز میں رونے سے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے راتوں کی عبادت کے لیے۔ بس عزیزان محترم، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ، اگر آپ نے گھر کا ماحول تربیت والا بنا دیا تو آپ کے بچے پھر تربیت پائیں گے، ورنہ اگر صرف نصیحت، صرف لیکچر، یا حتیٰ ہماری اس مجلس میں لے کے آ گئے بچوں کو، میرے پاس لا کے بٹھا دیا کہ اس کو سمجھائیں، اس کو کوئی مطلب اس کے ذہن میں ڈال دیں، اس کی ایک سطح ہے، بہت کم اثر کرے گا۔ اگر آپ نے گھر کا ماحول تربیتی بنا دیا تو پھر بچے نکھریں گے، پھر بچیوں کی صلاحیتیں نکھریں گی، پھر بچوں کی تربیت حقیقی معنی میں ہوگی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج 8 محرم گزری، منسوب ہے حسین ابن علی کے علمدار کے ساتھ آج کی یہ رات۔ حضرت عباس عرب میں طویل قد کے لوگ، ایک تو عام ویسے ذرا لمبا قد ہوتا ہے، لیکن کچھ ایک خاص حد تک طویل قد تھا، اتنا طویل قد ہوتا تھا، چند ہوتے تھے پورے عرب میں، کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور رکاب جو گھوڑے کی ہوتی اس سے اگر اپنے پاؤں نکال دیں تو وہ پاؤں سے زمین پر لکیر کھینچتی تھی، اتنا اونچا قد ہوتا تھا۔ اور یہ عموماً دیکھا بھی جاتا ہے، جس کا قد نسبتاً زیادہ اونچا ہو تو پھر اس کے نین نقش بہت اچھے نہیں ہوتے، شکل و صورت بہت اچھی نہیں ہوتی۔ حضرت عباس طویل القامت، اور پھر نین و نقش، چہرہ کیسا، عرب میں سے قریش قبیلے کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ قریش قبیلے کے جوان، ان کی شکل خوبصورت ہوتی ہے، پھر قریش میں سے کہا جاتا تھا کہ بنی ہاشم شکل میں، پورے قریش قبیلے میں سے خاندان بنی ہاشم شکل میں سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور حضرت عباس کو بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ مدینے میں جب کبھی حضرت علی اکبر اور حضرت عباس دونوں مل کر مدینہ کی گلیوں میں باہر آتے تھے، دکان مارکیٹ سے، بازار سے گزرے، لوگ خریداری کر رہے ہیں، مصروفیت چل رہی ہے، اچانک کسی ایک کی صدا بلند ہوتی تھی، وہ دیکھو عباس اور علی اکبر آ رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ لوگ بھی، دکاندار بھی، سب اپنا سب کچھ کام چھوڑ چھاڑ کے دونوں کو تکنا شروع کر دیتے تھے، اور سب کی زبان پہ ایک جملہ آتا تھا، جس نے اس دور میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہو تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھے، اور اگر کسی نے علی مرتضیٰ کی زیارت کرنی ہو تو وہ عباس کے چہرے کو دیکھے۔ سب شہید ہو گئے، دونوں بھائی رہ گئے ہیں۔ حضرت عباس آئے، آ کر مولا حسین سے کہا، بھائی اجازت دیں کہ اب میں بھی جاؤں۔ مولا حسین نے کہا، عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ حضرت عباس نے کہا، بھائی اب میرا لشکر میرے ساتھ نہیں رہا ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں، بھائی میرے سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ حضرت عباس نے کہا، کہے بھائی میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب میں مزید اس حالت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں میدان میں جاؤں، آپ کے دفاع میں اپنی جان قربان کروں۔ عزاداروں یہی بات ہو رہی تھی، خیموں سے چھوٹے بچوں کی آوازیں کان میں سنائی دی، بچے اپنی ماؤں سے کہہ رہے تھے، ان العطشان قتلت، ماں پیاس ہمیں مار رہی ہے، ہماری پیاس ہمیں مارنے والی ہے، ہم پیاس سے مرنے والے ہیں۔ پیاس اور عطش کی بات سنی، مولا حسین حضرت عباس سے کہا، عباس اگر جانا ہی ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عزادارو حضرت عباس نے مشک اٹھائی، مشک سکینہ نے دی ہے، کہا چچا پانی لینے جا رہے ہیں تو میرے مشک میں پانی لے کے آئیں۔ سکائے سکینہ بن کر عباس نہر فرات کی طرف چلے، 500 کا لشکر فرات پر معین تھا عمر سعد کی طرف سے، حملہ کیا ہے جاتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے، علقمہ تک، گھوڑے کو پانی میں داخل کر دیا، مشک کو پانی سے پر کیا، اس کے بعد خود پیاسے تھے، شریعت نے یہاں پر پانی پینے سے روکا نہیں ہے، عباس نے دونوں ہاتھوں سے پانی کو بھر کے جنوب میں پانی بھرا، منہ کے قریب لائے، لانے کے بعد دوبارہ پانی کو فرات میں پھینک دیا، پھینک کر کہا، اے عباس تیری وفا یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ حسین اور اس کے بچے تو پیاسے رہے اور تو فرات کا پانی پی لے۔ عزادارو اب فرات سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، جاتے ہوئے حضرت عباس کا انداز کچھ اور تھا، واپس آتے ہوئے انداز کچھ اور ہے، جاتے ہوئے جارحانہ انداز میں گئے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملے کر کے نہر تک پہنچے ہیں، لیکن اب واپسی پہ انداز بدل گیا ہے، اب دفاعی انداز میں جا رہے ہیں، بچ بچ کے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز عباس کے پاس ہے کہ جس کی حفاظت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ قیمتی چیز مشک سکینہ میں بھرا ہوا پانی ہے۔ عباس لوٹ رہے ہیں۔ عزادارو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عباس کی زبان سے ایک لفظ ایک جملہ نکلتا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی، اللہ کی قسم تم نے میرا دایا ہاتھ قلم کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو میں اپنے دین کی حمایت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد بایاں بازو بھی قلم ہوتا ہے، حضرت عباس نے مشک کو دانتوں میں دبایا، اپنے گھوڑے کے کان میں کہہ رہے ہیں، اے سوار اگر کسی طرح مجھے حسین کے خیموں کی طرف لے جاؤ تمہارا احسان مند رہوں گا، حسین کے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارو شمر نے کہا، جب تک مشک سلامت ہے تم عباس کو نہیں روک سکو گے۔ عزادارو حرملہ لعین نے کمان میں تیر رکھ کر جوڑا، یہ تیر آ کر مشک میں پیوست ہوتا ہے، مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں لگا، جب مشک سے پانی نکلنے لگا مشک چھد گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک دفعہ اپنے گھوڑے کے کان میں کہا، اے سواری اب مجھے حسین کے خیموں کی طرف مد لے کر جا، اب عباس کے پاس وہ چیز نہیں وہ پانی نہیں جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزادارو کل ایک جملہ عرض کیا حضرت علی اکبر کی شہادت میں، کربلا کے دو شہدا ہیں کہ جنہوں نے آخری حد میں جا کے مولا حسین کو آواز دی ہے، گھوڑے سے گرتے وقت نہیں پکارے حضرت عباس نے مولا حسین کو، گھوڑے سے گرتے وقت زمین پر آتے وقت نہیں پکارا۔ عزادارو عباس کا سفر جاری تھا، جب مشک چھلی ہے عباس کی آس ٹوٹی ہے، اتنے میں ایک تیر آتا ہے جو عباس کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے، آنکھ میں تیر کا لگنا تھا، عباس دین سے زمین پر آ گئے۔ مولا عباس کے مصائب پڑھنے والا ایک خطیب تھا، اس نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا، جناب عباس نے کہا، اے شخص تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، مولا میں تو آپ کی پوری شہادت پڑھتا ہوں۔ کہتے حضرت عباس نے کہا، یہ جملہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب بھی کوئی گھڑ سوار اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ گرتے وقت ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میری مصیبت تو پڑھو کہ جب میں زین سے زمین پر آیا میرے ہاتھ نہیں تھے، میں منہ کے بل زمین پر گرا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ابھی تک حسین کو آواز نہیں دی، عباس جانتا ہے کہ میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اب آواز دے تو حسین تنہا ہے، عباس جیسے بھائی کی لاش پر حسین کا آنا، عباس کو احساس ہے آواز نہیں دی، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، مولا عباس نے چاہا کہ آنکھ کے پیر کو خود نکالیں. بس آخری دو جملے عرض کرنے لگا ہوں عزاداروں, جو پرسہ دینا ہے جو گریہ کرنا ہے وہ انہی دو جملوں میں ہیں. عزاداروں آنکھ کا تیر نکالنے کی کوشش کی, ایک دفعہ بازو اٹھانا چاہے, دیکھا کہ دونوں بازو قلم ہیں, اب دیکھا تیر کیسے نکالوں. عزاداروں عباس نے اپنے گھٹنے بلند کیے, آگ کے تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان پسایا, پسانے کے بعد اپنے سر کو پیچھے کی طرف کھینچا. جب سر کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے, ایک شکی نے گرز اٹھا کے عباس کے سر پہ جب مارا ہے, یہ وہ لمحہ تھا عباس کی صدا بلند ہوتی ہے, یا اخی حسین ادرک اخاک, اے بھائی حسین اپنے بھائی کی مدد کو پہنچیے. عزادار مولا حسین تشریف لائے, آ کر بھائی کی حالت دیکھی, دیکھا کہ بازو کٹے ہوئے ہیں, آنکھ میں تیر ہے, عباس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا, حسین کا گریا. عباس نے کہا بھائی میری ایک گزارش ہے اگر آپ قبول کر لیں تو. مولا حسین نے کہا عباس بتاؤ. کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, مولا میرے بازو کٹے ہوئے ہیں, دوسری آنکھ میں خون گیا ہوا ہے, آپ کے چہرے انور کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں, اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کیجئے. عزادار حسین نے خون صاف کیا, عباس نے حسین کی گود میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. عزادارو خیمے میں کیا حال ہے, خیموں میں کیا ہو رہا ہے, جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا ہے, سب کے ہاتھوں میں کوزے دے دیے ہیں اور سب سے کہہ رہی ہیں بچوں ابھی میرے چچا پانی لے کر آنے والے ہیں. میرے چچا جب بھی کسی کام پر جاتے ہیں وہ فاتح ہو کر لوٹتے ہیں, میرے چچا پانی لے کر آئیں گے تو تم سب کو پانی پلاؤں گی, خود نہیں پیوں گی پہلے تمہیں پلاؤں گی. عزاداروں آہٹ سنی سکینہ نے, کہتی ہے شاید میرے چچا آ گئے, دوڑ کے باہر گئی, دیکھا کہ مولا حسین نے علم اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھتی ہوئی مشک ہے. سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کہاں ہے, حسین نے کہا سکینہ نیر فرات پہ بازو کٹا کے سو گیا ہے. سکینہ کہتی ہے بابا پانی نہیں چاہیے, میرا چچا واپس لے آئیے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله.